پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
شکارپور میں ایک امام بارگاہ میں بم دھماکے سے درجنوں افراد ہلاک و زخمی، کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان فضائیہ کے اہلکاروں کو تربیت دینے والے 3 امریکی کانٹریکٹرز کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور مشرقی افغانستان میں جمعرات کے روز ایک خودکش بم حملہ آور نے جنازے کے جلوس پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اور مصر کے شمالی علاقے سینا میں مختلف پرتشدد واقعات میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ سندھ کے شہر شکارپور میں جمعے کی نماز کے بعد ایک شیعہ مسجد میں بم کے طاقتور دھماکے کے نتیجے میں کوئی 40 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ کے ضلع شکارپور میں جمعے کو ایک امام بارگاہ میں بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک اور لگ بھگ 50 زخمی ہو گئے۔ لکھی در رامی علاقے میں یہ دھماکہ ایک امام بارگاہ میں ہوا، جہاں عینی شاہدین کے مطابق نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے لگ بھگ 300 افراد موجود تھے کہ مسجد کے اندر ہی دھماکہ ہوا۔ مقامی حکام کے مطابق دھماکے سے تقریباً 30 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ باقی نے اسپتال میں دم توڑا۔ شکارپور کے ڈپٹی کمشنر ہادی بخش زرداری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 30 سے زائد زخمیوں کو سکھر اور لاڑکانہ کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
کیونکہ جب تو یہ واقعہ ہوا تھا نا، تو اس وقت اتنے آدمی آ گئے تھے، کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے باوجود ہماری مدد جو ہے مختلف ڈسٹرکٹ نے بھی کی ہے، مختلف ضلعوں نے کی ہے، تو وہاں سے ڈاکٹر، ایمبولینس، دوائیاں وغیرہ سب انہوں نے فراہم کیے۔
دھماکے سے مسجد کی چھت منہدم ہو گئی، جبکہ قریبی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ فوری طور پر علاقہ مکینوں نے جائے وقوع پر لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا، جس کے بعد امدادی ٹیمیں اور پولیس بھی یہاں پہنچ گئیں۔ شکارپور کے ڈپٹی کمشنر ہادی بخش زرداری نے بتایا کہ فی الوقت بم دھماکے کی نوعیت کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔
وہاں سے ابھی تک جو ہے، کیونکہ چھرید لگے ہوئے ہیں لوگوں کو، یہاں باڈیز جو 3 باڈیز ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، جو اتنی ختم ہو چکی ہیں۔ ایک کا سر ہے، ایک کے بازو ہے، ایک کو بالکل جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اب یہ کنفرم وہاں بم ڈسپوزل اسکواڈ ہی کر سکتے ہیں۔
تاحال اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن ملک کے مختلف حصوں میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور امام بارگاہوں پر ہونے والے ہلاکت خیز حملوں کا الزام سنی انتہا پسندوں پر عائد کیا جاتا رہا ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب حکومت ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل کے تحت سرگرمیاں تیز کر چکی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف جمعے کو کراچی پہنچے تھے، جہاں انہوں نے ملک کے اس اقتصادی مرکز سمیت صوبہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی فریقوں کو مل کر کام کرنے کی ہدایت کی۔
ہمارا ایک نیشنل ایکشن پلان ہے، اس پلان میں سبھی پارٹیز جو ہیں وہ اس دستخط موجود ہیں، اور سب پارٹیوں نے مل کے نیشنل ایکشن پلان کا فیصلہ کیا، جس کے تحت پاکستان کے اندر یہ اسپیشل کورٹس قائم کی گئیں، جس کے تحت جو ہے وہ دہشت گردوں کو کے کیسز ان میں ان چلائے جائیں گے اور ان کو سزائیں ملے گی، اور جس کے تحت پاکستان کے اندر یہ جو جتنا بھی فتنہ فساد پھیلانے والے جو عناصر ہیں ان کا بھی کلا کاما کیا جائے گا۔
وزیر اعظم نواز شریف نے شکارپور بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے اس کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا۔ ملکی سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ پاکستان سے آخری دہشت گرد کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھا جائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شہری ہوا بازی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر شجاعت عظیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود محفوظ ہیں اور ہر روز کوئی 600 پروازیں ملک سے آتی اور جاتی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے جلیل اختر نے۔
پاکستان میں دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تیار کیے گئے قومی لائحہ عمل کے تحت جہاں دیگر کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں حکومت تمام دینی مدارس کی رجسٹریشن بھی کرنے جا رہی ہے۔ جمعے کو سینٹ کے اجلاس میں وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے ایوان کو بتایا کہ حکومت تمام دینی مدارس کا اندراج کرنے جا رہی ہے، جس کا مقصد انہیں قومی دھارے میں لانا ہے۔ پاکستان میں مختلف مسالک کے لگ بھگ 18,000 سے زائد مدارس ہیں، جن میں پڑھنے والوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 13,00,000 سے زائد ہے۔ مدارس کی کل تعداد جاننے کے لیے بھی سرکاری طور پر کام جاری ہے۔ ایک عرصے سے ان مدارس کی رجسٹریشن کی بات ہوتی رہی ہے، لیکن باوجود یہ کام کلی طور پر پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اس رجسٹریشن کا مقصد ان کے امور کو ایک ضابطۂ کار میں لانے کے علاوہ نصاب کو موجودہ تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا بھی ہے۔ وزیر مملکت بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے اگر کسی کو تحفظات ہیں تو انہیں بھی دور کیا جائے گا۔
ایک تو یہ ہے کہ مدرسوں کی رجسٹریشن ہے تاکہ وہ تمام مدرسے 100% رجسٹر ہوں، اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز جو انلیگل ہیں وہ ہو رہی ہیں تو اس کو روکا جائے تاکہ اس پہ نظر رکھی جا سکے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مدرسوں کے جو باتیں مدرسے کے لوگوں نے یا مختلف تنظیموں نے اکٹھے ہو کر کی ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو حکومت نے کی ہیں، اور وہ بھی اس بات پہ اعتراض نہیں کرتے کہ اس کو رجسٹر کیا جائے یا الیگل ایکٹیویٹیز کو نہ روکا جائے۔ تو اس میں ہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی پیج پہ ہیں، اگر تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے گزشتہ سال ایک منصوبے کے تحت مدرسوں میں پرائمری کے اساتذہ کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر کام کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے۔
آلریڈی ہم نے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے کہ وہ مدرسے جہاں پہ چھوٹی عمر کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ پرائمری تعلیم جو ہے اس کے لیے گورنمنٹ ٹیچرز پرووائڈ کرے گی، اور مدرسہ نے اس کو ویلکم کیا۔ یہ پچھلے سال ہم نے پروجیکٹ کنسیو کیا تھا، اس سال آپ کو مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ پروجیکٹ اپروو ہو چکا ہے، اس کی فنڈنگ ہمیں مل چکی ہے۔
مدرسوں کی رجسٹریشن کے لیے سنجیدگی میں اضافہ گزشتہ ماہ پشاور میں فوج کے زیر انتظام چلنے والے ایک اسکول پر ہوئے دہشت گرد حملے کے بعد دیکھا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں 134 بچوں سمیت کم از کم 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حکام کے بقول دہشت گردی سے نمٹنے کے قومی لائحہ عمل کے تحت ایسے مدارس جن کے خلاف کسی بھی طرح کی دہشت گردی و انتہا پسندی میں کردار ادا کرنے کے ثبوت ملیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مدارس کے بارے میں حکومتی اقدامات پر بعض مذہبی حلقوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک کے تقریباً 90% سے زائد مدارس کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث نہیں، جبکہ جن چند دینی تعلیمی اداروں کے بارے میں شواہد ملے ہیں ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی، اور اس میں حکومت کو ان کے بقول مذہبی حلقوں کی حمایت حاصل ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے پاکستانی سینٹ کو بتایا ہے کہ حکومت ملک میں تمام مدارس کو رجسٹر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ ان کو باقاعدہ قومی دھارے میں لائے جا سکے۔ رپورٹ کی مزید تفصیلات ناصر محمود سے۔
وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے ہوابازی شجاعت عظیم نے کہا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ان کے بقول روزانہ 600 بین الاقوامی پروازیں ان حدود سے گزرتی ہیں۔ انہوں نے یہ بیان یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی کی طرف سے اس حالیہ انتباہ کے رد عمل میں دیا، جس میں کہا گیا کہ بین الاقوامی فضائی کمپنیاں پاکستان کی حدود سے گزرتے وقت انتہائی احتیاط برتیں۔ شجاعت عظیم نے بتایا کہ ان کی فرانسیسی عہدیداروں سے بات ہوئی ہے، اور ان کے بقول یہ انتباہ نہ صرف کئی ماہ پرانا ہے بلکہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں جاری کیا گیا تھا۔
آج کی اگر بات کر لیں تو 600 سے زیادہ فلائٹیں کراس کر رہی ہیں پاکستانی ایئر اسپیس، ایسٹ باؤنڈ اینڈ ویسٹ باؤنڈ، اینڈ الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ اینڈ فلائنگ از نارمل، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ تو ایڈوائزری سپٹمبر کی ان کی ایشو ہوئی بھی تھی جب وہ ملیشین ہوائی جہاز شوٹ ڈاؤن ہوا تھا یوکرین پہ۔ ہمارے ایئر اسپیس بالکل سیف ہے الحمدللہ، فلائٹیں معمول پہ چل رہی ہیں، ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی آ جا بھی رہی ہیں، اوور فلائٹ بھی کر رہی ہیں، کراس بھی کر رہی ہیں پاکستان کو، الحمدللہ دیر از نو ایشو۔
یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی کی طرف سے انتباہ میں فضائی کمپنیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود سے پرواز کرتے ہوئے 24,000 فٹ سے کم بلندی پر پرواز نہ کریں۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی کے ہوائی اڈے پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد پاکستان میں ہوائی اڈوں کو محفوظ ہونے سے متعلق سوالات اٹھائے گئے تھے۔ پی آئی اے کے طیارے پر فائرنگ کے بعد ایمریٹس سمیت 3 بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر پشاور کے لیے اپنی پروازیں ایک ماہ کے لیے معطل کر کر دی تھیں۔ دوسری دو فضائی کمپنیاں اتحاد اور سعودی ایئر لائنز تھیں۔ تاہم سول ایویشن کے حکام کے مطابق نہ صرف تمام ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے بلکہ ان کے قریب آبادی والے علاقوں کو بھی محفوظ بنایا گیا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان فضائیہ کے اہلکاروں کو تربیت دینے والے تین امریکی کانٹریکٹرز کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جمعرات کو پیش آنے والے اس واقعے کے بارے میں عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حملہ فورسز میں شامل مشتبہ لوگوں کی طرف سے کیا گیا۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر کام کرنے والے ایک شخص نے یہ کارروائی کی اور جوابی کارروائی میں وہ مارا گیا۔ افغان فضائیہ کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ حملہ آور نے دفاعی مشیروں کو کیوں قتل کیا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس عہدیدار نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا جو ہمیں اس کی وجہ بتائے۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ مشرقی افغانستان میں جمعرات کے روز خود کش بم حملہ آور نے جنازے کے جلوس پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایک مقامی اہلکار نے بتایا کہ حملے کا یہ واقعہ صوبے لغمان میں مہترلام کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب ایک پولیس کمانڈر اور سڑک کنارے ہونے والے ایک اور دھماکے میں ہلاک ہونے والے تین افراد کی تدفین کی رسوم جاری تھیں۔ صوبائی ترجمان سرحدی زواک نے بتایا کہ دوسرے بم دھماکے میں ہلاک شدگان میں پولیس کی تفتیشی ٹیم کے سربراہ خلیل نیازی بھی شامل تھے۔ بم حملوں کی ان کارروائیوں کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم بظاہر یہ حملے طالبان ہی کی کارستانی معلوم ہوتے ہیں۔ پناہ گزینوں کو ملائیشیا لے جانے والی ایک کشتی جس میں گنجائش سے زائد لوگ سوار تھے بنگلہ دیش کے ساحل کے پار اونچی لہروں کی زد میں آ کر ڈوب گئی، جس واقعے میں درجنوں افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ کشتی کا یہ واقعہ جمعرات کے روز ساحل سے تقریباً 2.5 کلومیٹر دور پیش آیا جب 70 سے زائد مسافروں کو لے کر سمندری حدود میں وہ داخل ہو رہی تھی۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے کارکنوں نے خلیج بنگال میں تقریباً 32 مسافروں کو بچا لیا ہے لیکن باقی افراد لاپتہ ہیں۔ بنگلہ دیش کے غریب اور میانمار سے تعلق رکھنے والے روہنگیا نسلی پناہ گزین ہر سال ملائیشیا جانے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی وقت ان کے لیے خطرناک اور جان لیوا سفر ثابت ہوتا ہے۔ مصر کے شمالی علاقے سینا میں مختلف پرتشدد واقعات میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان واقعات کی ذمہ داری داعش کی مصری شاخ نے قبول کی ہے اور جمعرات کو ہونے والے ان بم حملوں کو حالیہ مہینوں میں ہونے والی سب سے ہلاکت خیز کارروائیاں قرار دیا جا رہا ہے۔ سینا کے مرکزی شہر العریش میں فوج کے صدر دفتر، ایک اڈے اور ہوٹل پر ہونے والے بم حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہو گئے۔ الاحران نامی اخبار کا کہنا ہے کہ فوجی عمارتوں کے بالمقابل واقع اس کا دفتر بھی بم دھماکوں سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ رفح کے علاقے میں مشتبہ شدت پسندوں نے ایک فوجی چوکی پر حملہ کر کے ایک میجر کو ہلاک اور 6 دیگر اہلکاروں کو زخمی کر دیا، اور اس واقعے سے کچھ دیر بعد سوئس شہر میں سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے پولیس کا ایک افسر ہلاک جبکہ 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ فوج نے فیس بک پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ پرتشدد واقعات شدت پسندوں کے خلاف شروع کی گئی کارروائیوں کا رد عمل ہیں۔ مشرقی یوکرین میں یوکرینی فوجوں اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز کی لڑائی میں کم از کم 7 شہری زخمی ہوئے۔ اس سال کے شروع میں فائر بندی معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد سے مہینوں سے جاری جھڑپوں میں یہ تازہ ترین لڑائی ہے۔ دونیتسک میں گولہ باری ہوئی جس میں کم از کم 33 افراد زخمی ہو گئے۔ بیلاروس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دارالحکومت منسک میں جمعے کے روز امن بات چیت کا ایک اور دور کر رہا ہے، جس کا مقصد مشرقی یوکرین میں روسی پشت پناہی والے باغیوں اور یوکرینی فورسز کے درمیان لڑائی کو ختم کرانا ہے۔ یہ بات چیت اس کے ایک روز بعد ہو رہی ہے جب یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے روس اور روس نواز علیحدگی پسندوں پر یوکرینی تنازع میں ملوث ہونے پر اقتصادی پابندیوں میں مزید 6 ماہ کے اضافے کی منظوری دی تھی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موغرینی نے کہا تھا کہ ان پابندیوں کے علاوہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر تجاویز تیار کی جائیں جن میں مزید افراد اور اداروں کے نام ان پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا جائیں۔ امریکہ نے روس اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ان پابندیوں کی حمایت کی ہے۔ محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی کا کہنا تھا کہ یہ ایک جاری عمل ہے اور یورپی یونین اور امریکہ نے افراد اداروں کے خلاف مختلف نوعیت کی تعزیرات عائد کی ہیں، اور یہ اس بات کا مزید اشارہ ہے کہ پچھلے کئی روز اور ہفتوں سے جاری کاروائیاں ناقابل قبول ہیں اور یہ کہ اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے باغیوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کے مطالبے کو دہرایا ہے تاکہ پچھلے ستمبر میں منسک میں دونوں فریقوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے پر مبنی فوری فائر بندی کی جائے۔ عراق میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ داعش کے شدت پسندوں نے ایک کرد کمانڈر اور 5 کرد جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق بریگیڈیئر جنرل شرقو فتیح اور کرد جنگجو جمعے کو عراق کے شہر کرکوک میں لڑائی کے دوران ہلاک ہوئے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق لڑائی میں 46 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں عراق میں عہدیداروں نے جمعے کو ملک دارالحکومت بغداد میں 2 بم دھماکوں کی اطلاع دی ہے جن میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ بم دھماکے شہر کی ایک مصروف مارکیٹ میں ہوئے۔ عہدیداروں کے مطابق پہلا دھماکہ باب الشرقی کے علاقے میں ہوا، جبکہ اس کے چند ہی منٹ بعد ایک اور دھماکہ ہو گیا۔ ان بم دھماکوں میں لگ بھگ 20 افراد زخمی بھی ہوئے۔ داعش نے عراق اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں خلافت کا اعلان کر رکھا ہے۔ داعش جنگجوؤں کی طرف سے یرغمال بنائے گئے ایک جاپانی صحافی اور اردنی پائلٹ کو قتل کرنے کی دھمکی دوسری مہلت بھی ختم ہو رہی ہے، اور دونوں مغویوں کے خاندان ان کی قسمت کے فیصلے کے انتظار میں ہیں۔ اردنی پائلٹ قصاص بے کے والد نے اپنے بیٹے کی رہائی کی اپیل کی ہے۔ جمعرات کے روز اردن نے کہا تھا کہ وہ اس وقت تک عراقی خاتون دہشت گرد کو رہا نہیں کرے گا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ داعش کی قید میں اردنی پائلٹ زندہ ہے۔ اردنی حکومت کے ایک ترجمان محمد المومانی کا کہنا تھا کہ عہدیدار خاتون خودکش بمبار ساجدہ الرشاوی کو پائلٹ ماس کساسپے کے بدلے میں رہا کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ انہیں یہ ثبوت مل جائے کہ اردنی پائلٹ زندہ ہے۔ اس سے پہلے داعش جنگجوؤں کی قید میں جاپانی صحافی کا ایک مبینہ آڈیو پیغام موصول ہوا، جس میں اس کا کہنا ہے کہ اگر جمعرات کی شام تک اردن میں قید خاتون خودکش بمبار کو نہ چھوڑا گیا تو اردنی فضائیہ کے یرغمال پائلٹ کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ جاپان اور اردن کے عہدیدار اس پیغام کی صداقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو جاپانی صحافی کینجی گوٹو کی آواز سے مشابہ ہے۔ بدھ کے روز آن لائن پوسٹ کی جانے والی ریکارڈنگ میں خود کو گوٹو ظاہر کرنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ اس کا ساتھی یرغمالی اردنی پائلٹ ماز کاسس بے فوری طور پر قتل کر دیا جائے گا اگر اردن دہشت گرد قرار دی گئی خاتون ساجدہ الرشاوی کو جمعرات کی شام تک ترک سرحد پر نہیں پہنچا دیتا۔ اگر اردن قیدیوں کے تبادلے پر اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں سے مذاکرات کا فیصلہ کرتا ہے تو دہشت گرد گروپ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تاہم وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایک تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ یہ ایسے مذاکرات نہیں ہیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ وائس آف امریکہ سے پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ایک ویڈیو پیغام میں ایک شخص جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ جاپانی صحافی کینجی گوٹو ہے، کہہ رہا ہے کہ اردن کے پائلٹ کو جسے آئسس نے یرغمال بنا رکھا ہے ہلاک کر دیا جائے گا اگر اردن ساجدہ الرشاوی کو رہا نہیں کرتا۔ ساجدہ الرشاوی ایک عراقی خاتون ہے جسے سن 2005 میں مہلک بم حملوں میں کردار ادا کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا اور جسے موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ عرب پالیٹکس کے ڈائریکٹر ڈیوڈ شینکر کا کہنا ہے کہ آئسس اس طرح لوگوں کو یرغمال بنا کر کچھ اور مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے۔
Dealing directly with these states, with Amman,
عمان، جاپان، جرمنی، فرانس اور قطر کی حکومتوں کے ساتھ براہ راست معاملات سے وہ دراصل عرب دنیا میں اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے زیادہ بڑھا کر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنے کہ وہ اصل میں ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مذاکرات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سارجنٹ بو برگڈال کا حوالہ دیا جنہیں مئی میں 5 طالبان قیدیوں کے بدلے میں رہا کروایا گیا تھا۔ طالبان ایک دہشت گرد گروپ ہے۔ امریکہ اپنے فوجی کو واپس لینا چاہتا تھا اور اس نے سودا کیا۔ اردن بھی اپنے فوجی واپس چاہتا ہے۔ تاہم امریکی حکام کا کہنا ہے کہ برگڈال کی رہائی کے وقت حالات دوسرے تھے. محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی کہتی ہیں سرجنٹ برگڈال امریکی فوج کا ایک رکن تھا اور وہ ایک جنگی قیدی کے طور پر ان کے قبضے میں تھا. وہ ایک بالکل مختلف صورتحال تھی. تجزیہ کار شینکر کہتے ہیں کہ اردن کے پاس اس بحران کے حل کے لیے اور کوئی بہتر راستہ نہیں ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
آذربائیجان میں ایک صحافی کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے جو ناقدین کے بقول تیل کے ذخائر سے مالا مال سابق سوویت ریاست میں حکومت پر تنقید کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کو ظاہر کرتی ہے. اس بے اختلاف کے ایک اخبار آزاد لگ صحافی اور حزب مخالف کی جماعت پاپولر فرنٹ کے کارکن سمر جازی کو سب سے پہلے گزشتہ سال اگست میں دنگا فساد کرنے کے جرم میں جیل میں بند کر دیا گیا تھا. خبریں ختم ہوئیں. اقتصادی بحالی کے ایک امکانی محرک کے طور پر نہر سویز کی توسیع سے متعلق مصر کے منصوبے سے یہ توقعات پیدا ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ملک کو درپیش معاشی بحران ختم ہو جائے. لیکن لندن سے وائس آف امریکہ کے حیدر مرڈک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے میں جبکہ بے امنی جاری ہے ان کے خیال میں اس منصوبے پر بہت زیادہ لاگت آ سکتی ہے اور سب سے بڑے عرب ملک میں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے. رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے.
فرعونوں کے زمانے سے ہی مصری نہریں بناتے آ رہے ہیں. بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کے درمیان 163 کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلی ہوئی سوئس کینال جسے 1969 میں کھولا گیا تھا یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کو فروغ دے رہی ہے. ایک اندازے کے مطابق اس نہر سے سالانہ $5 ارب کے محصولات حاصل ہوتے ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نہر کی توسیع سے جس کا آغاز گزشتہ سال اگست میں کیا گیا تھا آمد و رفت اس کے بعد تقریباً دوگنی ہو جائے گی جب موجودہ آبی شاہراہ کے ساتھ ساتھ ایک اور حصے کے اضافے سے نہر کے کچھ حصوں میں دو طرفہ ٹریفک شروع ہو جائے گی. لیکن ایسے میں کہ جب مصریوں نے اس پرتشدد سیاسی اتھل پتھل کی چوتھی برسی منائی جس میں 2 صدور کی برطرفی شامل تھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک اقتصادی اور سیاسی بحالی کے لیے تیار ہے. عرب لیگ کے سابق سربراہ اور مصر کے صدارتی امیدوار عمر موسیٰ کہتے ہیں
احنا النهارده عندنا فرصه جيده جدا عملنا دستور وانتخبنا الرئيس والانتخابات البرلمانيه.
مصر جو ایک صدر منتخب کر چکا ہے اور آئندہ مہینوں میں پارلیمانی انتخابات کی تیاری کر رہا ہے تو ملک ترقی اقتصادی افزائش اور سیکیورٹی کے لیے تیار ہے. یہ الفاظ تھے عمر موسیٰ کے. لیکن ملک میں تشدد جاری ہے. پچھلے اختتام ہفتہ وہاں مظاہروں میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے. کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہر کا منصوبہ روزگار کے زیادہ مواقع پیدا نہ کر سکے یا سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری میں مدد کے لیے زیادہ اقتصادی بحالی کی راہ ہموار نہ کر سکے. لندن کے کنگز کالج میں جنگوں کے مطالعے سے متعلق شعبے میں پروفیسر اینڈرو لیمبرٹ بحری تاریخ پڑھاتے ہیں. ان کا کہنا ہے
اکنامکلی اٹ مے بی کوائٹ اٹریکٹیو فار سم کسٹمرز بٹ
معاشی طور پر اس میں کچھ صارفین کے لیے دلچسپی ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں مصارف کی حیثیت کلیدی ہوگی. کیا عالمی جہاز رانی اتنی بھرپور ہے کہ وہ یہ اخراجات لوٹا سکیں اور ابتدائی نہر کو اپنی تعمیر کے اخراجات ادا کرنے میں کچھ وقت لگا تھا اور اس منصوبے کے اخراجات اس سے کہیں زیادہ تھے جتنا کہ پہلے تخمینہ لگایا گیا تھا. یہ الفاظ تھے اینڈرو لاورڈ کے. سیاسی تنازعات مزدوروں کی قلت اور بیماری کے نتیجے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کے باعث ابتدائی نہر سوئس کی تعمیر میں کم از کم 10 سال کا عرصہ لگا تھا لیکن مصر کے صدر سیسی جنہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے چاہتے ہیں کہ نئی آبی شاہراہ اگلے اگست تک مکمل ہو جائے. اس کی تعمیر پر 8.5 ارب ڈالر اٹھنے اور 2023 تک نہر کے سالانہ محصولات دوگنا ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ کنگز کالج کے شعبہ اسلامیات کے سینئر لیکچرر کیرول کرسٹن کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ ملازمتوں کے نئے مواقع اور قومی آمدنی سے متعلق مصر کی فوری ضروریات پوری نہیں کرے گا۔ ان کے الفاظ:
اینڈ واٹ اٹ مینز ان ٹرمز آف امپلائمنٹ اور میکنگ ان اٹ کنٹریبیوشن ٹو ایجپٹس جی ڈی پی،
میرا خیال ہے کہ روزگار یا مصر کی مجموعی قومی پیداوار میں حصہ لینے کے حوالے سے اور مصر کے ذریعے ہونے والی تجارت کے حجم میں توسیع کے حوالے سے لوگوں کے معیار زندگی پر اس کا اثر صرف ثانوی نوعیت کا ہوگا، اس لیے یہ ایک لمبی مدت کا معاملہ ہے۔ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ اگلے 5 سے 10 برسوں میں مصر کی حالت بدل جائے گی۔ یہ الفاظ تھے کیرول کرسٹن کے۔ کرسٹن کا کہنا ہے کہ ایسے میں جبکہ عسکریت پسند جزیرے نما میں حکومتی مفادات پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، سینائی میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال اس منصوبے کی رفتار مزید سست کر سکتی ہے۔ انہوں نے نہر کے پروجیکٹ کو ایک پرشکوا اور دھوم دھام کا منصوبہ قرار دیا ہے جو اپنی تکمیل میں توقع سے کئی سال زیادہ لے سکتا ہے، لیکن آخر کار ایک دن مصر کی ابتدائی نہر سویس کی طرح ملک کو مدد دے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج فکر و فن میں ہم نے بات کی ہے گلوکار علی عباس سے، ان کے پہلے البم کے بارے میں۔
یہ جس کو ہو جانا دل اس کا کھو جانا چین پھر اسے نانا رے عشق مر جانا رے عشق مر جانا رے۔
علی، آپ کا پہلا البم عشق کمال کے نام سے ریلیز ہوا ہے، کچھ بتائیے ہمارے سامعین کو کہ جنوں کچھ کر دکھانے کا سے لے کر عشق کمال تک کا یہ سفر کیسا رہا؟
جرنی اس کی، میں جب سے انڈیا سے آیا ہوں تب سے آن ورڈ میں اس پہ ہی کام کر رہا تھا۔ وہ فرسٹلی تو مجھے یہ کچھ ایسا فیل ہوا تھا کہ میں نے کس طرح کا میوزک کرنا ہے، تو پھر اس پہ بھی کچھ 1-2 سال ویسٹ ہوئے، تھوڑا اس پہ بھی لگے، تو دین فائنلائز کچھ اس طرح کی کچھ اسٹریٹجی بنائی میں نے کہ تھوڑا سا ایک تو اپنا جو رنگ ہے، جو ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے، تو اس چیز کو بھی مینٹین ساتھ رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا اس کو ماڈرنائز طریقے سے بھی لے کے انسٹرومینٹلی کچھ چینج کر کے بچھوڑا سانگ کا کافی اچھا ریسپانس مل رہا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سن 2012 میں آپ کا انٹرویو کیا تھا، اور اس سے کچھ برس قبل سن 2008 میں بھارت میں موسیقی کے مقابلے جنوں کچھ کر دکھانے کا میں آپ کو بہترین گلوکار کا ایوارڈ دیا گیا تھا، اور پاکستان آنے کے بعد آپ اس وقت جدوجہد میں مصروف تھے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، تب اور اب علی عباس خود کو کہاں پاتا ہے؟
الحمدللہ بڑا اچھا ہے، ابھی تو منزل کافی دور ہے، انشاءاللہ اس پہ تھوڑا بہت ساتھ ساتھ محنت بھی جاری رہتی ہے۔
تجھے ہوا کیا ہے دل نادان، تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔
آپ نے یہ البم بھارت سے ریلیز کیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟
اصل میں نا جب میں یہ بنا رہا تھا پہلے تو میں سوچ ہی نہیں رہا تھا اس چیز کو لے کے کہ میں کہاں سے لانچ کروں اور کس طرح سے، کوئی میرے دو جانے والی تھے کوئی انڈیا میں، تو جسٹ میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا، وہ ان کو میں یاد تھا جنون ٹائم سے، تو انہوں نے کہا ہاں ہم ان کا کرتے ہیں، تو ایک اچھی اپرچونیٹی تھی وہاں سے، تو اس طرح کا وہ گانے جب انہوں نے سنے تو ان کو وہ البم پسند آیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ اس کو لانچ کرتے ہیں۔
تیرے درس کو ترسے نے، تیرے درس کو ترسے نے، یوں رم جھم برسے نے، جیسے رو کو
तरह के गीतों में अपनी मधुर आवाज का जादू जगाया है, लेकिन वो खुद सूफी म्यूजिक ज्यादा पसंद करते हैं।
मैं फील करता हूँ वो ज्यादा सूफी जो है ना, थोड़ा लाइट क्लासिकल म्यूजिक इस तरह की, वो मैं ज्यादा इजीली और जो दिल से भी गा लेता हूँ वो चीज।
तो अच्छा, इस एल्बम में आपको सबसे अच्छा गीत जो है वो कौन सा लगता है?
सारी बेस्ट है, मैं तो आपको सारी सुना देता। क्यों जागे जागे हैं?
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने जुमे के रोज शहर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कराची का दौरा किया। ये रिपोर्ट हमें भेजी है शहजाद हुसैन ने कराची से।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अमन अमान की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए जुमे को कराची का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में गवर्नर हाउस में एक आला सतह के इजलास की सदारत की। उस इजलास में वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद कायम अली शाह, गवर्नर डॉ इशरतुल्लिबाद खान, वफाकी सूबाई सियासी क्यादत समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहों ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि वो कराची में मिसाली अमन के ख्वाहां हैं और इसी लिए उन्होंने तमाम जमातों की रजामंदी से कराची में ऑपरेशन शुरू किया, जिसके अच्छे नतीजे निकल रहे हैं।
हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और एनक्यूएम यहाँ पे मिल के चले, और मैं दयानतदारी से ये बात महसूस करता हूँ कि दोनों को मिल के चलना चाहिए, और भी अगर कोई पार्टी ऐसी हैं जिनका को कराची में सिंध में अमल दखल है, अगर वो भी साथ शामिल हों और इस नेक काम में अगर वो भी हिस्सा डालें, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कराची का अमन बहुत तेजी के साथ बहाल हो सकता है।
वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफद से भी मुलाकात की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक अरसे से एहतजाज कर रही है कि उनके कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, और जुमेरात को भी मुत्तहिदा के कारकुन की हलाकत पे सूबाए सिंध में यौमे सोग मनाया गया, और यूं कराची समेत सिंध के दूसरे शहरों में हड़ताल रही। वजीर आजम ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हलाक होने वाले और लापता होने वाले कारकुनों के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। वजीर आजम का कहना था कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए एमक्यूएम के कारकुनों के कातिलों का तायुन किया जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा कि पीपीपी वजीर आजम की बात से इत्तेफाक करती है और चाहती है कि एमक्यूएम के साथ मिलकर काम किया जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि एमक्यूएम सूबे में हुकूमत से मिलकर ही काम कर रही है, क्योंकि वो सूबे में हिस्ब इख्तलाफ का किरदार अदा कर रही है, और जमहूरियत के लिए जितनी जरूरी हुकूमत है उतनी ही जरूरी अपोजिशन भी है। बाद में वजीर आजम ने कराची स्टॉक एक्सचेंज का भी दौरा किया और उसकी कारकर्दगी को सराहा। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
अफगानिस्तान में होने वाले तशद्दुद में जिसकी जिम्मेदारी का दावा तालिबान ने किया है, 3 अमरीकी दिफाई ठेकेदार मारे गए हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट है मोहम्मद इश्तियाक की।
अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अफगान फिजाइया के एहलकारों को तरबियत देने वाले 3 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स फायरिंग से हलाक हो गए। जुमेरात को पेश आने वाले इस वाक्य के बारे में अस्करी जराये का कहना है कि यह हमला फोर्सेज में शामिल मुश्तबे लोगों की तरफ से किया गया। इस वाक्य की मजीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक शख्स ने यह कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई में वो भी मारा गया। अफगान फिजाइया के एक अहदेदार का कहना था कि ताहाल ये वाजे नहीं कि हमलावर ने दिफाई मुशीरों को क्यों हलाक किया। एक नए मुआहदे के तहत तकरीबन 12,000 गैर मुल्की फौजी, जिनमें अक्सरियत अमरीकी फौजियों की है, 1 जनवरी से अफगानिस्तान में मकामी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरबियत में मसरूफ हैं। इन बैनुल अक्वामी फोर्सेज के लिए वजह करदा नई हदायत के मुताबिक उन्हें हर वक्त मुसल्ला रहना है, जबकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की भी मुकम्मल छानबीन जरूरी करार दी गई है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे इक्का दुक्का वाकयात रूनुमा होते आ रहे हैं। अफगानिस्तान में इस नौयत का सबसे बड़ा हलाकत खेज गुज़श्ता साल अगस्त में पेश आया था, जिसमें अमरीकी फौज के एक मेजर जनरल हलाक हो गए थे। वो वियतनाम के जंग के बाद किसी दूसरे मुल्क में हलाक होने वाले सबसे आला तरीन अमरीकी फौजी अहदेदार थे। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर ये है वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
ماسکو میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان روس میں ان تقریبات میں شرکت کریں گے جو دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے خلاف روس کی فتح کی سالگرہ کے موقع پر منعقد ہو رہی ہیں۔ سول سے وائس آف امریکہ کے نمائندے برائن پیڈن نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کا اپنے سب سے بڑے اتحادی چین سے پہلے روس کا دورہ کرنے کا فیصلہ کوریا اور چین کے تعلقات میں رکھنے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
یہ خبریں کہ شمالی کوریا کے رہنما مسٹر کم نے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے متعلق مئی میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کرنے کی تصدیق کی ہے کریملن کے صدارتی ترجمان کی طرف سے آئی ہیں۔ تاہم پیونگ یانگ کی طرف سے اس دورے سے متعلق ابھی تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ 2011 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد مسٹر کم کا یہ پہلا بیرونی دورہ ہوگا۔ پروفیسر اینڈری لینکوف جو سول میں کوکمین یونیورسٹی سے منسلک ایک تجزیہ نگار ہیں کہتے ہیں یہ چین اور پوری دنیا کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ شمالی کوریا روس کے ساتھ بہتر اور قریبی تعلقات کا خواہاں ہیں اور وہ کسی حد تک خود کو چین سے فاصلے پر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر لینکوف کے۔ ذرائع ابلاغ میں یہ قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر اپریل میں انڈونیشیا میں ہونے والی سربراہانی مملکت کی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں۔ مسٹر کم کے اقتدار میں آنے کے بعد پیونگ یانگ اور بیجنگ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں۔ چین اور روس دونوں اقوام متحدہ کی جانب سے شمالی کوریا کے خلاف ان پابندیوں کے حق میں ہیں جو اس پر جوہری اور میزائل کے تجربوں کی وجہ سے لگائے گئے ہیں۔ تاہم چین کا عالمی سطح پر ان سفارتی کوششوں میں کلیدی کردار رہا ہے جس کا مقصد شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کا خاتمہ ہے۔ چین کے صدر جی نے نہ ہی شمالی کوریا کا ابھی تک دورہ کیا ہے اور نہ ہی مسٹر کم سے ملاقات کی ہے۔ تاہم گزشتہ سال وہ جنوبی کوریا کا دورہ کر چکے ہیں اور 2012 کے بعد سے اب تک 6 دفعہ صدر پارک سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سعودی عرب میں قید آزاد خیال بلاگر رائف بداوی کی اہلیہ نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں دی جانے والی کوڑوں کی سزا کے بعد ان کے شوہر کی صحت بگڑ چکی ہے اور وہ مکمل سزا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ رائف بداوی فری سعودی لبرلز نامی ویب سائٹ کے خالق اور ایک بلاگر ہیں جنہیں اسلام کی تصدیق کرنے کے جرم میں 1,000 کوڑے، 10 سال قید اور 10,00,000 سعودی ریال جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ 9 جنوری کو انہیں 50 کوڑے مارے گئے لیکن طبی بنیادوں پر سزا کے عمل کو دوبارہ روکنا پڑا۔ بداوی کی اہلیہ انصاف حیدر کا کہنا ہے کہ رائف کی صحت خراب ہے اور یہ خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ انصاف کینیڈا کی طرف سے پناہ ملنے کے بعد وہاں اپنے 3 بچوں کے ساتھ مقیم ہیں۔ آٹوا میں ایک پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے شوہر کے لیے بہت فکر مند ہوں، یہ کسی انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ ہر ہفتے 50 کوڑے برداشت کر سکے۔ ان کے بقول بداوی کو بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہے۔ امریکہ بھی سعودی عرب کو کوڑے کی سزا ختم کرنے کا کہہ چکا ہے۔ انصاف حیدر نے کینیڈا کے وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ نئے سعودی فرماروا سلمان بن عبدالعزیز سے ان کے شوہر کی رہائی کے لیے بات کریں۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ جان بائٹ نے بھی 14 جنوری کو بداوی کے معاملے میں رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوڑوں کی سزا انسانی وقار اور آزادی اظہار کے منافی ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے کینیڈا میں سربراہ ایلیکس نیو کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں نے ایک درخواست پر دستخط کیے ہیں جس میں سعودی حکومت سے بداوی کو رہا کرنے کو کہا گیا ہے۔ سعودی عرب کے نئے فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز نے کابینہ اور انتظامی عہدیداروں میں رد و بدل کی ہے اور شاہی فرمان کے مطابق مرحوم بادشاہ عبداللہ کے 2 بیٹوں کو جو ریاض اور مکہ کے گورنر تھے انہیں بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ نئے بادشاہ سلمان نے اقتدار سنبھالنے کے 1 ہفتے کے بعد یہ رد و بدل کیا ہے لیکن خارجہ، داخلہ، خزانہ، دفاع اور تیل کے امور کے وزراء کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا گیا ہے۔ نامور امریکی ماہر طبیعت چارلس ٹاؤنز منگل کے روز 99 برس کی عمر میں کیلیفورنیا میں انتقال کر گئے۔ الیکٹرو میگنیٹک لہروں پر کنٹرول کی دریافت سے متعلق ان کی تحقیق کے باعث ہی لیزر ٹیکنالوجی میں انقلابی ترقی ممکن ہوئی۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں تحقیق کا کام کرتے ہوئے سن 1951 میں ٹانس کو اس مخصوص شعبے میں کام کرنے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ 3 برس بعد انہوں نے گریجویٹ طلباء کا ایک دستہ تیار کیا جس نے اس شعبے میں پہلا آلہ تیار کیا جس کی بنیاد ان کے پیش کردہ نظریے پر تھی۔ اقوام متحدہ میں بچوں کے لیے فنڈز کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ برما میں تقریباً 2.5 لاکھ بچوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی ضرورت ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ برما میں بچوں کو مدد فراہم کرنا ادارے کی سن 2015 کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مزید تفصیلات بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نمائندے سٹیو ہرمن کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
عالمی ادارے اطفال یعنی یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس سال ایشیا میں سب سے زیادہ فنڈز برما، شمالی کوریا اور فلپائن میں خرچ کیے جائیں گے۔ برما کے لیے $25 ملین جمع کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے تاکہ 5 سال سے کم عمر کے ان بچوں کی مدد کی جا سکے جو غذا کی قلت کے شکار ہیں۔ برما کے راکھین صوبے میں 2 سال سے بھی زیادہ عرصے سے نسلی فسادات جاری ہیں جس کی وجہ سے روہنگیا مسلمان سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ امدادی تنظیموں کے لیے ان علاقوں تک رسائی اور وہاں پر کام کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایسٹ ایشیا پیسیفک ریجن کے لیے یونیسیف کی ایمرجنسی ایڈوائزر کارمین وین کا کہنا ہے،
یو ہیو ایٹ ٹائمز آن ویریس سائڈز آف دی کمیونٹیز چیلنجز آن ایکسس بیکاز ایموشنز رن ہائی۔
ہم مختلف اوقات میں مختلف کمیونٹیز تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر ایک کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں زندگیاں بچانے میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ہم وہاں غیر جانبدار ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کارمین وین کا مزید کہنا ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ ملک شمالی کوریا کی مدد کے لیے $18 ملین درکار ہیں تاکہ وہاں پر سیلاب سے متاثرہ 10 لاکھ افراد کی مدد کی جا سکے۔ یونیسیف کے مطابق فلپائن میں اب بھی بہت سے علاقے بحالی کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ علاقے قدرتی آفات سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ ادارے کے مطابق جنوبی فلپائن کے علاقے میں کئی عشروں سے جاری تنازع کی وجہ سے بچے بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ انہی خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے یونیسیف نے اس سال فلپائن کے لیے $11 ملین جمع کرنے کا ہدف رکھا ہوا ہے تاکہ وہاں پر بچوں کو بیماریوں سے بچایا جا سکے اور ان کی شرح اموات میں کمی لائی جا سکے۔ 3.1 بلین کی درخواست یونیسیف کی جانب سے اب تک کی سب سے بڑی اپیل ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ یہ رقم 62 ملین بچوں کی اعانت پر خرچ کی جائے گی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
آئی سی ایل المعروف داعش کو اس ہفتے شام کے قصبے کوبانی میں سخت ہزیمت اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ داعش مخالف فورسز نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے علاقے سے داعش کا صفایا کر دیا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ علاقہ بہت اہم ہے اور یہ ترکی کی سرحد پر واقع ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے پیشمرگہ آزاد شامی فوج اور دیگر بری فورسز داعش دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں۔ انہوں نے شہر اور مضافات میں داعش کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ امریکہ کی زیر قیادت اتحادی فورسز تقریباً روزانہ داعش کے ان اڈوں پر فضائی بمباری کرتی رہی ہیں۔ اکتوبر میں عالمی میڈیا نے ترکی کی سرحد کے قریب سے مشاہدہ کیا کہ داعش نے کوبانی میں پیش قدمی کی ہے اور اس موقع پر ہم نے واضح طور پر دیکھا کہ داعش کی تنظیم زوال پذیر ہو رہی ہے۔ اس کے ناقابل تسخیر ہونے کا تصور مسمار ہو گیا ہے اور اس کے ناگزیر ہونے کا بیانیہ بھی جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے 19 اکتوبر کو حکم دیا کہ کوبانی کا دفاع کرنے والوں کو فضائی ذرائع سے علاقے میں اتارا جائے، اور اسی لیے ہم نے ترکی اور اربل کے ساتھ مل کر نومبر کے اوائل میں یہ طے کیا کہ وہ کردش پیشمرگہ کی فورسز اور بھاری ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے راستہ فراہم کریں۔ اتحادیوں نے داعش کے ان انتہائی مضبوط اڈوں کو نشانہ بنایا جہاں داعش دہشت گرد وسائل اور جنگجو جمع کر رہے تھے۔ ان میں داعش کے بہترین لیڈر بھی شامل تھے۔ پچھلے سال نومبر میں داعش کا مقابلہ کرنے والے اتحادیوں کے خصوصی ایلچی جنرل جان ایلن نے ترکی کے اخبار ملت کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کئی اعتبار سے داعش نے کوبانی میں گھس کر اپنا نقصان خود کیا ہے. آپ ان کی پروپیگنڈا مہم کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح غیر ملکی جنگجوؤں نے شہر پر ناکام قبضہ کرنے کے لیے خود کو وہاں جھونک دیا. کوبانی کی مہم جوئی میں داعش کے 1,000 سے زیادہ جنگجو ہلاک ہوئے ہیں. داعش کی مخالف فورسز کی جانب سے تابڑ توڑ حملوں سے ان کے رینکس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، گاڑیاں اور وسائل تباہ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے تنظیم کے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ جنگجوؤں نے کوبانی میں جنگ کرنے سے انکار کر دیا ہے. داعش ان لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے جو جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے. امریکہ کو اچھی طرح علم ہے کہ داعش کے ساتھ جنگ طویل اور سخت ثابت ہوگی، اور اس کے لیے مہذب دنیا کا ایک عالمی اتحاد بنانے کے لیے کوشش کرنا ہوگی جو نہ صرف انہیں میدان جنگ میں شکست دے سکے بلکہ ان لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرے جنہیں تباہی اور بربادی پھیلانے کے لیے آمادہ کیا گیا ہے. داعش کو کوبانی سے نکالنے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کا ناگزیر اور ناقابل تسخیر ہونے کا دعویٰ صریحاً غلط ہے. امریکہ کوبانی کا دفاع کرنے والی بہادر فورسز کو ان کی ابتدائی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ وہ داعش کو مزید کمزور کر کے بالآخر انہیں حتمی شکست سے دوچار کر دیں گی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
ساتھ ہیں جناب حاجی افضل صاحب جنہوں نے راوی کباب شروع کیا اور اس ایریا کی پوری کمیونٹی کو زبردست پاکستانی کھانا کھلا رہے ہیں بہت سے برسوں سے. حاجی صاحب بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. آپ کی نظر میں آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟
ماشاءاللہ جو آپ دیکھ رہی ہیں آج سب میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ماں باپ کی دعا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سنتا ہوں، میڈیا میں سنتا ہوں، اپنی کمیونٹی سے سنتا ہوں، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، تو جب وہ مجھے روڈ پہ دیکھتے تھے بولتے ہیر از مسٹر راوی. میری ماشاءاللہ والدہ جو تھی والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، گھر میں بہت اچھا کھانا بناتی تھی، تو ہم نے ان سے سیکھا ہوا تھا یہ کھانے کیسے بنتے ہیں. پھر میں نے جو پردیش میں رہے روم میٹوں کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بناتے، وہ مجھے اچھے نمبر دے دیا کرتے تھے کہ یار تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہنر دیا ہے، بڑا ٹیسٹ ہے، تو کیوں نہیں آپ اس کو ایک ریسٹورینٹ کھولیں. خیر ٹائم بائی ٹائم چھوٹی موٹی جابیں کی تو پھر خدا تعالیٰ نے مجھے یہ ایک جگہ دی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو اس کا کرم ہے کہ اسی جگہ کے اوپر میں 1978 میں ڈش واشر تھا، واز یوز ٹو بی لائک اے ڈومینو پیزا، $2 per hour آئی میک اٹ. تو پھر خدا تعالیٰ نے مجھے 1997 میں اسی جگہ کے اوپر ایک مالک کی حیثیت میں مجھے بٹھایا، لیکن اسٹل ابھی تک میں جو کام کر رہا ہوں میں اپنے ٹیم ورک کے ساتھ، میں خود کام بھی کرتا ہوں، میں چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہوں کچن میں یہ کھانا کیسے بنا ہے، اگر کوئی چھوٹی موٹی نئی ڈش بنانی پڑ جائے تو الحمدللہ میری وائف بڑی اچھی کک ہے اور اس کو میں کال کر لیتا ہوں.
آپ نے جب مینیو یہاں پہ اپنا رکھا، کڑھائی اور کباب اور یہ سب چیزیں، تو امریکنز کو سمجھ کیسے آئی اور ان کو یہ کھانا کتنا پسند آیا؟
ہمارا لائک یونائٹیڈ نیشن کی طرح میں نے بتایا ہر قوم کا بندہ آتا ہے، وہ جب کھانا کھاتے تو ان کو ایک اچھا بڑا لائٹ سی اسپائس فریش کھانا، فریش سبزیاں ہماری روز بنتی ہیں، اور جو کھانے والا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے میں کباب کھا رہا ہوں یا چنے کھا رہا ہوں. ایون وہ جو سبزی بھی کھا رہا ہے نا، اگر اس کے مینیو میں نہیں ہے، اس کی کنٹری سے بلانگ نہیں کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے یار اس میں سم تھنگ ہے، جو فریشنیس ہے اس میں، ریچ ہے، وہ خوبصورتی ہے اور کھانا تازہ ہے.
لوکل ٹیسٹ کے حساب سے آپ کو کتنا اڈیپٹ کرنا پڑا اپنے کھانے کو؟ مطلب مرچ مسالے تو تھوڑے کم کرنے پڑتے ہیں، بٹ بعض ریسٹورینٹس میں ڈش کی ترکیبیں بالکل بدل جاتی ہے، تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں.
ہماری کڑھائی ہے جو کڑھائی ایک پشاور اسٹائل کی ہے، تو اس کو ہم ایک وہی ٹیسٹ دیا ہوا ہے، وہی طریقہ کار ہے جو میں نے سیکھا ہے پشاور سے، تو ایک قسم کی وہی کڑھائی ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں کڑھائی اسپیشل پاکستان سے لایا تھا، اس کے نیچے کی جو ایک ٹوکری بولتے ہیں وہ لایا ہوں، تاکہ ہم جب کڑھائی کو ڈائننگ میں لائیں تو تو کھانے والا اس کو یہ پتا ہو کہ یہ واقعی ہم پاکستان میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں.
باتیں تو بڑی زبردست ہوئی ہیں لیکن میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ کچھ زبردست کا کھانا بھی ٹرائی کیا جائے.
بالکل جی, آپ کے لیے ماشاءاللہ لاہوری فل مینیو حاضر ہے ادھر. تو یہ جو پیور ایک کھانا ہے وہ ایک پنجابی کھانا ہے لاہور کی سٹائل.
زبردست زبردست, آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. تھینک یو سو مچ حاجی صاحب. کھانے کی کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے, بس میں ویٹ کر رہی ہوں میری فرینڈ یہاں آ جائے تو پھر ہم یہ زبردست کھانا ٹرائی کریں. یہ ہے میری دوست کیسی, اور یہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امیرکن کو پاکستانی کھانا کیسا لگتا ہے. ہم نے کیسی کو انوائٹ کیا, شی از گوئنگ ٹو ٹرائی سم پاکستانی فوڈ آن کیمرا, سو آل آف آور ویورز کین فائنلی سی ہاؤ امیرکنز لائک پاکستانی فوڈ.
Wonderful.
Yes, this smell would make anyone hungry. So, chalte hain khana try kar. Oh wow, there's still more food. Bahut shukriya aapka. Wow. Thank you.
Amazing.
Itna zyada khana hai. And it smells so good.
Yeah.
Fresh dhaniya aur adrak aur hari mirch dali mein. Bahut maza aane wala hai aaj. تو کافی سارا کھانا ہم نے کھا لیا ہے, لیکن جب سب کا سب ہم نے چکم نہیں کیا, ہمارے پاس تھوڑی سی آف کیمرا ہیلپ بھی تھی. بٹ کیسی, ٹیل می, ہاؤ ڈیڈ یو لائک دی فوڈ؟
ایوری تھنگ واز جسٹ سو ڈیلیشس, اٹ ہیڈ جسٹ دی رائٹ اماؤنٹ آف سپائس.
ہر چیز بہت مزیدار تھی, مرچیں بڑی مناسب تھیں. شروع میں تو نہیں لگی لیکن آہستہ آہستہ محسوس ہوئی.
بٹ یو کڈ فیل دی
ہیٹ, اینڈ آئی کڈ فیل اٹ
بلڈنگ اپ ا لٹل,
جسٹ دی رائٹ اماؤنٹ, بٹ آل دی ادر فلیورز بیلنس اٹ آؤٹ.
Well, I can tell that you like the food because I think you still have a little bit.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. دنیا بھر میں کینسر کا مرض ایسا ہے جس کا نام سنتے ہی پہلا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو لا علاج ہے. پھر بھی اپنی سی کوشش سب کرتے ہیں کہ جو علاج موجود ہے اسے ضرور آزمایا جائے. کینسر کی مختلف اقسام میں ایک خواتین میں سینے کا سرطان یا بریسٹ کینسر بھی ہے, اور دنیا بھر کی عورتوں میں یہ مرض عام ہے. مگر اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ نسلی اور علاقائی پس منظر کینسر سے بچ رہنے اور صحت یاب ہونے پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کہتی ہیں کہ اگرچہ بریسٹ کینسر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ممالک کی بیماری ہے, مگر عالمی ادارہ صحت یا ڈبلیو ایچ او نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس مرض میں مبتلا خواتین میں سے 50% اور نصف سے زیادہ وہ جو اس سے جان بر نہیں ہو سکتی ان کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہوتا ہے. ڈبلیو ایچ او کی تازہ ترین تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ سن 2011 میں اس مرض سے لگ بھگ 500,000 خواتین زندگی کی بازی ہار گئیں. مگر قطع نظر اس کے کہ خاتون کہاں رہائش پذیر ہے, یہ سننا شدید دھچکے سے کم نہیں کہ اسے بریسٹ کینسر لاحق ہو گیا ہے. شیرن نیومین کو اب بھی یاد ہے کہ اپنے بارے میں یہ جان کر کہ انہیں بریسٹ کینسر ہے انہیں کیسا لگا تھا.
آئی وینٹ ان ٹو ڈینائل موڈ,
میں بالکل اسے قبول نہیں کر رہی تھی اور میں کسی سے اس بارے میں بات بھی نہیں کر پا رہی تھی. نیومین کی گلٹی بہت چھوٹی تھی, ان کا علاج بھی کامیاب رہا, مگر ڈاکٹر اسٹیون نروڈ کہتے ہیں کہ چھوٹی گلٹی خطرناک ہو سکتی ہے.
Even among women with small breast cancers, there was a big difference in the survival.
جن خواتین کا بریسٹ کینسر چھوٹا تھا ان میں زندہ بچ رہنے کا فرق بہت زیادہ تھا. ٹورانٹو میں ویمن کالج ہاسپٹل میں ڈاکٹر نروت اور دیگر محققین نے امریکہ میں بریسٹ کینسر کی 400,000 سے زیادہ مریضوں کے ریکارڈ کا مطالعہ کیا. انہوں نے ان خواتین میں کینسر کی تشخیص کے بعد 7 برس کی مدت تک کا جائزہ لیا. محققین یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا نسل یا علاقائی پس منظر کا ان کے زندہ بچ رہنے کی شرح میں کوئی عمل دخل تھا یا نہیں. ڈاکٹر نروت کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایسا تھا.
Compared to a white woman, a black woman was 1.5 times to 2 times more likely to die.
ایک سفید فام عورت کے مقابلے میں ایک سیاہ فام عورت کے چھوٹے بریسٹ کینسر سے موت کا شکار ہونے کا امکان 1.5 سے 2 گنا تھا, جبکہ چینی اور جاپانی عورتوں میں یہ امکان اس سے نصف تھا. ہسپانوی عورتوں میں کینسر سے زندہ بچ رہنے کی شرح ان سفید فام عورتوں کے برابر تھی جو ہسپانوی نہیں تھیں. ڈاکٹروں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اس میں نسل کا بھی بڑا دخل ہے.
Cancers are not more common in young black women, but those that do get breast cancer are more likely to have an aggressive.
ڈاکٹر نروت کہتے ہیں کہ کینسر کا مرض
نوجوان سیاہ فام عورتوں میں زیادہ نہیں ہے، مگر وہ جنہیں بریسٹ کینسر ہو جائے ان میں یہ سفید فام اور چینی اور جاپانی خواتین کی نسبت بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس تحقیق میں امریکہ میں مختلف معاشرتی اور نسلی پس منظر رکھنے والی خواتین کو شامل کیا گیا۔ جنرل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نروت کہتے ہیں کہ نتائج سے ڈاکٹروں کو نسل اور علاقائی پس منظر کی بنیاد پر بہترین علاج کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ طیارہ ساز کمپنی بوئنگ پہلی ایسی تجارتی کمپنی ہوگی جو امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے خلا نوردوں کو لے کر خلا میں جائے گی۔ امریکی خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت بوئنگ اور ایک دوسری کمپنی اسپیس ایکس خلابازوں کو خلائی سفر کی سہولت فراہم کریں گی۔ سن 2011 میں خلائی جہازوں کے مشن کے اختتام کے بعد ناسا نے مدار میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک رسائی کے لیے ان دو کمپنیوں سے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے۔ گزشتہ سال ستمبر میں عہدیداروں نے بتایا تھا کہ ناسا نے بوئنگ کے لیے 4.20 ارب ڈالر جبکہ اسپیس ایکس کے لیے 2.60 ارب ڈالر کا اعلان کیا تھا۔ تاہم خلائی شٹل کی طرز پر ڈریم چیزر نامی ایک جہاز تیار کرنے والی کمپنی سیئر این واڈا کی طرف سے بعض قانونی معاملات کے باعث دو کمپنیوں سے ہونے والے معاہدے کی مزید تفصیلات منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں۔ ہیوسٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ناسا کی عہدیدار کیتھی لائیڈز نے بتایا کہ ناسا کے خلانوردوں کو لے جانے کے دو مشن سب سے پہلے بوئنگ کمپنی سر انجام دے گی، کیونکہ اس نے اب تک اس ضمن میں دو اہداف حاصل کر لیے ہیں جبکہ اسپیس ایکس تاحال ایک ہی سنگ میل عبور کر سکی ہے۔ بوئنگ کمپنی کے نائب صدر اور کمپنی کے خلائی امور کے جنرل مینیجر جان ایلبن کا کہنا ہے کہ ناسا کا ایک خلاباز اور بوئنگ کا ایک پائلٹ تجرباتی طور پر جولائی سن 2017 میں کریو اسپیس ٹرانسپورٹیشن یعنی CST-100 کے ذریعے یہ سفر طے کریں گے۔ ان کے بقول اس تجرباتی مشن کے بعد دسمبر سن 2017 میں پہلا باضابطہ تجارتی مشن خلا میں جائے گا۔ اسپیس ایکس ڈریگن کریو نامی جہاز کو بہتر بنا کر سن 2016 میں بغیر کسی سوار کے خلا میں بھیجا جائے گا۔ اس کا منصوبہ ہے کہ یہ سن 2017 میں اس جہاز پر کسی انسان کو سوار کر کے خلا میں جائے۔ تاہم اس کی حتمی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کیلیفورنیا میں قائم اسپیس ایکس سن 2012 میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر آلات اور دیگر ساز و سامان پہنچا کر تجارتی بنیادوں پر خلا میں سفر کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی تھی۔ امریکہ کا خلائی شٹل کا 30 سالہ پروگرام سن 2011 میں ختم ہو گیا تھا، جس کے بعد اسے خلائی مشن کے لیے روسی خلائی کیپسول سویس پر انحصار کرنا پڑا، جس میں ایک خلاباز کے سفر کے لیے اسے 7 کروڑ ڈالر ادا کرنا ہوتے تھے۔ امریکہ کی اس نئی تجارتی خلائی صنعت کے معرض وجود میں آنے کے بعد سفر کے اخراجات قدرے کم ہو جائیں گے اور اولاً ایک خلاباز کے سفر کی قیمت 5.80 کروڑ ڈالر ہوگی۔ ناسا کے انتظامی عہدیدار چارلز بولڈن کہتے ہیں کہ نجی طور پر زمین کے مدار میں کامیابی سے سفر کا مطلب یہ ہے کہ امریکی خلائی ادارہ سن 2024 تک مریخ پر انسانوں کو بھیجنے کے اپنے مشن پر توجہ دے سکے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق حسین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق حسین صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق حسین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق حسین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق حسین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق حسین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نیلسن لوبس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کیا جائے گا. تو اس کا انتظار کیجیے گا, لیکن اس سے پہلے